خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله،
والسلام عليك يا رسول الله،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب
الله، وعلى آلك وأصحابك.
صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. زیاد درود و سلام پیج نمبر 8، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27، قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، تین شخص اللہ کریم اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1، وہ شخص میری امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2، میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ.
اللہ
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 رمضان مبارک.
میں کتاریہ باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں. امیرِ سنت بچے ٹوکن والے جھولے میں بیٹھتے ہیں، جس میں میوزک اور ہر چیز بچتی ہے، اس میں بچوں کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں؟ میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے بیس ٹائم پرچیز ہوا فرما گے.
ہاں، یہ جو کرائے میں جو بٹھاتے ہیں جھولے میں ٹوکن سے، میوزک والے جھولوں میں بچوں کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بڑوں کو بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، اور وہاں کھڑا بھی نہیں رہنا چاہیے جہاں میوزک بجتا ہو، وہاں سے دور ہٹ جانا چاہیے، اتنا دور ہٹ جائے کہ میوزک کی آواز نہ آئے. موسیقی میوزک یہ سننا بھی گناہ ہے، سنانا بھی گناہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میرا نام زینب اتاریہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا میرے لئے سنت سے سوال ہے، میں نماز میں پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا بھول جاتی ہوں، تو سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھ لیتی ہوں، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟
ثنا پڑھنا سورۃ فاتحہ سے پہلے ہوتا ہے، پہلے ثنا پڑھے، پھر اعوذ، پھر بسم اللہ، پھر قرآن. اب بھول گئے تو سورہ فاتحہ کے بعد نہ پڑھے، وقت نکل گیا. لیکن مزید اس میں یہ کہ الحمد اور سورت کے درمیان ایک اجنبی فاصل ہوا، الگ سے چیز جو جس کا تعلق اب نماز میں نہیں رہا نا، تو سورت پڑھنی ہے، اس کی ترتیب میں ثنا نہیں تھی، تو یہ اجنبی چونکہ فاصل ہوا تو اس لیے اس پر اگر یہ جان بوجھ کر ایسا کیا تب تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی، ورنہ بھولے سے پڑھ لے گی ثنا الحمد شریف کے بعد تو سجدہ سہو بھی واجب ہوگا. لیکن سوال یہ تھا کہ میں وہ بھول جاتی ہوں پہلے پڑھنا، اس لیے الحمد کے بعد پڑھ لیتی ہوں، یہ جان بوجھ کر پڑھنا اس سوال سے لگتا ہے، تو یہ ساری نمازیں دوبارہ پڑھنی ہوں گی، واجب الادہ، اس کا دورانا واجب. اگر نابالغ یا نابالغ یا نابالغہ بچی بچے نے اگر یہ بھول کی ہے تو اس پر دوبارہ لوٹانا واجب نہیں ہے، اگر بالغ ہے تو واجب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوستی جو ہے وہ روح کی بھی ہوتی ہے، روحوں کی دوستی ہوتی ہے، یا رشتے جو ہیں وہ روحوں کے رشتے ہوتے ہیں، اس میں کیا حقیقت ہے؟
بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روحیں مخلوط لشکر تھیں, یعنی مکس لشکر تھی, تو ان میں سے جو وہاں جان پہچان رکھتی تھی وہ دنیا میں الفت کرتی ہیں, محبت کرتی ہیں, اور جو اجنبی رہ چکی ہیں یعنی جو آپس میں جان پہچان نہیں تھی جن کی وہاں پر, تو یہاں بھی وہ الگ تھلگ رہتی ہیں. میرات المناجی میں اس حدیث پاک کے تحت ہے, یعنی انسانی روحیں بدنوں میں آنے سے پہلے آپس میں مخلوط یعنی مکس تھی, اور اس طرح کے سعید روحیں یعنی سعادت مند روحیں ایک گروہ تھی, نیک گروپ تھی, اور شقی روحیں یعنی کہ بدبخت روحیں دوسرا گروہ, مگر سعید یعنی سعادت مند آپس میں مخلوط مخلوط ملی ملی تھی, مکس مکس مکسچر تھی, اور شقی آپس میں مکسچر مکس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری عمر 12 سال ہے, میں نماز تہجد ادا کرتی ہوں, اور میں کتنی رکعت ادا کروں؟
تہجد کی 2 رکعت کم از کم ہے, 8 بھی پڑھ سکتے ہیں, 12 بھی پڑھ سکتے ہیں, 4 بھی پڑھ سکتے ہیں, 2 کم از کم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے گھر میں زیتون کا درخت لگا ہوا ہے, یہ
چھلکے
یا نہیں؟
زیتون تو اچھا مبارک درخت ہے, اور گھر میں لگا ہوا ہے تو اچھی چیز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یاسر اتاری بات کر رہا ہوں ہری پور سے. میری بیٹی رافعہ نور نے ماشاءاللہ آج 4 روزے رکھے ہیں, تو میری بیٹی بار بار التجا کر رہی ہے کہ میرے لیے دعا کرے کہ میں آگے بھی اسی طرح رمضان کے روزے رکھتی رہوں. آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں, آپ ہمارے پورے گھر والوں کے لیے تو دعا کریں. جزاک اللہ.
ماشاءاللہ بہت بہت مبارک, اللہ کرے کہ مزید آگے روزے بھی ہوں, نماز بھی ہوں, اخلاق بھی سنورے, قرآن پڑھنا بھی نصیب ہو, تلاوت کا بھی جذبہ ملے, دین کی خدمت کا بھی شوق ملے, ماں باپ کی اطاعت کا بھی جذبہ ملے, نیکی میں تقویٰ میں اللہ کی رضا کے سائے میں زندگی گزرے.
یہ فیس بک پر سوالات ہیں کہ شرجیل احمد صاحب ہیں, کہتے ہیں میں پرنٹنگ کا کام کرتا ہوں, بہت سی تصویریں پرنٹنگ کے لیے آتی ہیں, مجھے یہ بتا دیں کیا حیوان کی تصویر پرنٹ کرنا جائز ہے؟
جاندار کی؟ ہاں, تصویر کو پرنٹ کرنا, ایک تو یہ نا ڈیجیٹل تصویر, اس میں تو اختلاف ہے, اور یہ تصویر تو جائز نہیں ہے پرنٹ. یہ ڈیجیٹل بھی جو جسے آتی ہے ان میں نیٹ وغیرہ پر, اس کی بھی اگر پرنٹ آؤٹ کی جاندار کی تصویر تو اب گناہ گار ہوں گے, اور موبائل ٹو موبائل جیسے کہ فارورڈ کرتے ہیں تو وہ ناجائز نہیں ہے, جبکہ اور کوئی ناجائز ہونے کی وجہ نہ ہو.
کیا سحری کے بعد تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
یا سحری ہوتی ہی رات میں ہے, اور اگر رات عشاء کے بعد کچھ سو لیے تھے, چاہے 1 منٹ ہی سو لیے تھے, تو اب یہ کہ ساری رات میں جب بھی چاہیں تہجد پڑھ سکتے ہیں, سحری ہی شرط نہیں ہے, تو ساری رات جاگنے کے بعد بھی سحری ہوتی ہے, ساری رات جاگے تھے اور سحری کا وقت کھانے کا آیا اور آپ بولو میں تہجد پڑھوں, تو یہ وقت آپ کے لیے تہجد کا بھی نہیں ہوا. کم از کم 1 منٹ آدھا منٹ کچھ تو سو لے عشاء کے بعد.
تو سحری کے وقت بھی اگر عشاء کا وقت باقی ہو تب تہجد پڑے گا؟
سحری ہوتی ہی رات میں نا, اب اگر کوئی دن میں سحری کرتا تو سحری تو نہیں ہے نا, وہ ایک نارملی ناشتہ ہے, روزہ تو ہوگا ہی نہیں. اچھا,
ہمارے عموماً سحری کرتے کرتے جو ہے نا وہ وقت ختم ہو جاتا ہے, تو جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تب تہجد کا وقت ختم ہو گیا نا.
اب تہجد کا بھی وقت ختم ہو گیا, ظاہر ہے صبح صادق سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے.
یہ ارشاد فرمائیے, کیا استعمال شدہ جیولری پر بھی زکات لازم ہے؟
سونا چاندی چاہے استعمال میں ہو یا نہ ہو, یہ سمن اصلی کہلاتا ہے, سمن مانے پاؤ یا کرنسی, تو ان پر شرائط پائے جانے پر زکات فرض ہو جاتی ہے. عورتیں زیورات پہنتی ہیں سونے کے, ان پر بھی زکات دینی ہوگی جبکہ شرائط پائے جائیں.
بات بات پر قسم کھانے والے کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟
اللہ اللہ قسمیں نہیں کھانی چاہیے. بات بات میں قسم کھانے سے پھر قسم کھانے والے کا اعتبار بھی اٹھ سکتا ہے. یاری تو قسم کھاتا رہتا ہے, ٹھکانا نہیں ہے. بات بات میں قسم نہیں کھائی ہے, ضرورت ہو سخت ضرورت ہو تو قسم کھائی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرماتے ہیں, نہ کبھی میں نے زندگی میں سچی قسم کھائی ہے نہ جھوٹی قسم کھائی ہے, قسم ہی نہیں کھاتے تھے. ویسے سچی قسم ضرورت ہے, کھانے میں حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جس کے پڑوسی اچھے نہ ہوں وہ کیا کرے, اس کے بارے میں ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرا.
وہ صبر کرے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. یہ ہم وفا وہ جفا کرتے رہے ہم وفا کرتے رہے, اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے, وہ اپنا کام کرے آپ اپنا کام.
کیا کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ جب پڑوسیوں کی آپس میں اگر انڈرسٹینڈنگ نہ ہو اور ایک دیکھتا ہے کہ یار میرا پڑوسی مجھ سے سیٹ نہیں ہے یا مطمئن نہیں ہے, پرابلم ہے, تو وہ کچھ ہمت کر کے بات کر لے؟
بات نہیں کرتے نا,
کر لے تو
بات نہیں کرتے نا, کچھ اور کرتے. دنیا بھر میں ڈنڈورا پیٹتے, بہت تنگ کرتا ہے, بہت ظالم ہے. پھر وہ کسی کو کوئی جا کر کہہ دیتا ہوگا کہ یہ
تمہارے
آپ کے بارے میں یہ کمنٹس ملے, پڑوسی کو ایسا تنگ کرتے ہو, پھر وہ چڑھ جاتی ہوگی. انہوں نے ایسا کیا یہ پتا نہیں مجھے.
ہم تو جنرل بات کرتے ہیں,
جنرل بات کرتا ہوں. دیکھو پڑوسی تو ایسا ہو, حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کا پڑوسی جو تھا وہ غیر مسلم تھا. اس پڑوسی کا پرنالا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پڑتا تھا, تو اس سے وہ آئے دن گندگیاں اور غلاظتیں وہ بہا دیتا تھا. حضرت مالک بن دینار علیہ رحمت اللہ الغفار کبھی گلا شکوا نہیں ہے, کہ بولا بھی نہیں اس پڑوسی کو, یار یہ کیا کرتے ہو, یہ کیا طریقہ ہے, کچھ بھی فرمایا نہیں بھی. آخر وہ غیر مسلم حیران تھا کہ بولتے گئے تو نہیں. ایک بار اس نے ہمت کر کے عرض کی کہ حضور میں یہ سب کچھ کرتا ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ تو اب یہ کہ ذرا نیک بندے جھوٹ تھوڑی بولتے, ہم کو بولے آپ کو تکلیف تو نہیں. تکلیف کی کیا بات ہے, کوئی تکلیف نہیں, بعض اوقات یہ جھوٹ ہوتا ہے, تکلیف ہوئی ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا تکلیف تو ہوتی ہے لیکن میں نے جھاڑو رکھ چھوڑی ہے اس کام کے لیے, آپ کے ادھر سے آتا ہے تو میں جھاڑو سے صاف کر دیتا ہوں. وہ تو حیران ہو گیا, آپ کو غصہ نہیں آتا. بولا ہمارے قرآن نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ ہماری مومن کی یہ صفت ہے, مومن کی شان ہے, والکاظمین الغیظ, اور غصے کو پی جانے والے, والعافین عن الناس, اور لوگوں کو معاف کرنے والے, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. وہ غیر مسلم نے جب یہ دیکھا اور سنا تو اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی. کہ حضور آپ کا دین بہت اچھا, آپ مجھے اپنے دین میں داخل کر دیں, اور وہ الحمدللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو یہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے اسلاف کا سلوک, پڑوسیوں سے اتنا خیال رکھتے تھے. ایک صاحب کے گھر میں چوہے بکثرت تھے, چوہے بہت ہو گئے تھے, تو کسی نے کہا کہ بلی پال لو نا. آپ نے فرمایا اچھا بلی پالو, میاں میاں کرے, چوہے بھاگ کر پڑوسی کے گھر میں گھس جائے. نہ نہ میں یہ نہیں کر سکتا, میرے گھر میں ٹھیک ہے چوہے. یہ تھا مطلب پڑوسیوں کے ساتھ سلوک اور آج ہماری حالت. تو بہرحال پڑوسی اگر کوئی تکلیف دیتا ہے تو صبر کرنا اس میں ثواب ہے, اور عافیت کبھی تو اس کو احساس ہو جائے گا, اور ہم بھی اگر جوابی کاروائی کریں گے تو بات بڑھے گی, اور مزید ہو سکتا ہے گناہوں کے دروازے بھی کھلیں اور کیس کباڑے بھی ہو جائیں. تو بہرحال اتنا ظرف ہونا چاہیے کہ بندہ صبر کرے, ہمت رکھے,
دل صاف کرنے کی صورتیں بنانی چاہیے نا.
میرا اپنا واقعہ ہے,
میں وہی آپ
وہ ترغیب کی درس کرتا ہوں کہ میرے ایک پڑوسی نے میرے اوپر نیچے ہم رہتے تھے, تو اس کو کیا تکلیف ہوئی کہ اس نے میری مسجد میں, دعوت اسلامی کی شروعات کا دور تھا, اس غریب نے میری مسجد میں جا کر वो मेरे बारे में ऐसा बोला कि आदमी मतलब नहीं फायर कर दे, ऐसा बोला कि ये मतलब यूं करता है, तबलीगें करता है, फलां करता है और मैं इसको बदनाम करूंगा, इसका वोट चढ़ाऊंगा। अच्छा फिर पता चला कि झगड़ा इनका आपस में हमारे घर की खवातीन का और इनकी तो खवातीन का कोई झगड़ा हुआ था या कुछ हुई होगी कोई, तो तुमने क्या सबब था ये भी मुझे पता नहीं है। अलबत्ता मैं बिल्कुल मेरा तो कसूर ही नहीं था, मुझे पता ही कुछ नहीं था, तो बाद में पता चला। अच्छा खैर वो साहब मुझे जो विचारों की समझ में आया वो बोल के तशरीफ ले गए। मैं उस वक्त था नहीं, मैं कहीं सब बयान करने में गया होता, वो नया नया दावत इस्लामी का माहौल था, तो मुझे जाना होता था मुख्तलिफ नमाजों में बयान करने के लिए। तब मुझे हैरत तो हुई, अफसोस भी हुआ। खैर बात आई गई हुई, कुछ रोज के बाद वही मेरे पड़ोसी खड़े हुए थे गली में कुछ लोगों के साथ। मैंने कहा सलाम वालेकुम, उसने मुंह फेरा, मैं हिम्मत करके आगे बढ़ गया, मैंने इनको यूं बाहों में ले लिया। मैंने कहा यार बहुत नाराज हो गए हो। अब वो एक आजकल के उर्फ के मुताबिक अंदाज है, नहीं इलियास भाई चलो, अब पहले वो अलकाब तो थे नहीं मेरे, थे नहीं इलियास भाई चलो चलो, नहीं अब इलियास भाई मेरे घर पे चलो तुमको बोतल भी नहीं पड़ेगी। माने नहीं माने, कहा मेरा बोर्ड चढ़ा रहा था, कहा मुझे घर पे ले जाकर एहतराम से बिठा मुझे ठंडी बोतल पिलाई। बहरहाल ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये फिर हमारी मैंने उससे भी एक तरफा मेरी तो झगड़ा मेरा तो था ही नहीं, उसी की तरफ से था वो खत्म हो गया, फिर कभी ऐसा हुआ नहीं और हम जिंदगी गुजारते रहे पड़ोस में अल्हम्दुलिल्लाह।
सल्लल्लाहु तआला। अभी कई देखने सुनने वालों के हो सकता है पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो, हिम्मत कीजिए और अपने पड़ोसियों को राजी कीजिए। आपको लगता है कि आपके पड़ोसी जैसे आपको आपके पड़ोसी से तकलीफ है, हो सकता है कि जब बात करें तो पता चले कि आपसे आपके पड़ोसी को भी तकलीफ रही है, तो बाद वक्त अपनी तकलीफें नजर नहीं आती है, दूसरों की तकलीफों को हम महसूस कर रहे होते हैं। तो थोड़ा आगे बढ़ें, हिम्मत करें और दरगुजर से काम लें, नरमी करें, तो इंशाल्लाह हो सकता है कि दोस्ती हो जाए और पड़ोसियों के हुकूक अदा करने में हम कामयाब हो जाए।
कमजोर को तो वैसे ही दोस्ती कर लेनी चाहिए,
कमजोर को
कमजोर हो ना पहुंच नहीं सकेगा ना, बिगाड़ेगा। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि कमजोर को तो दोस्ती कर लेनी चाहिए और ताकतवर हो ना उसको भी कर लेनी चाहिए। मैंने जो दोस्ती की थी ना कमजोरी की वजह से नहीं की थी, मैं कमजोर नहीं था, मेरे मानने वाले उस वक्त भी सैकड़ों हजारों की तादाद में थे, अगर मैं कोई तरकीब बनाता तो शायद मेरे पड़ोसी को तोड़ फोड़ डालते हो। मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ताकतवर होने के बावजूद मैंने उसको गले लगाया, क्योंकि हमारा काम नहीं है ताकत का मुजाहरा कि हम ताकत का मुजाहरा करें लोगों को मारे कूटे, मारने कूटने से दीन का काम नहीं होता। मुझे करना था दीन का काम, मुझे करनी देनी थी नेकी की दावत, तो यही तरीका होता है नेकी की दावत का कि मतलब नरमी करे, प्यार से शफकत से सबको मिलाए, और ताकत का मुजाहरा करेंगे तो वो एक ही बार कर सकेंगे, लोग बदजन हो जाएंगे फिर थोड़ी करीब आएंगे, नेकी की दावत फिर थोड़ी आम होगी। बड़े बड़े बदमाश और फन्ने खान तुर्रम खान आए, आज कोई इनको पूछने वाला कहाँ है, चले गए दुनिया से। हैं भी तो लोग सलाम भी करते तो शर से बचने के लिए करते हैं, मोहब्बत से थोड़ी सलाम करते हैं उनको। इसलिए हम मीठे मीठे बनकर रहेंगे इंशाल्लाह तो आका की मीठी मीठी सुन्नतें आम करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हम सबको मीठा मीठा बनाए, आपस में हम भाई भाई बनकर रहे, कुरान करीम ने जो रिश्ता जो हमारा कायम किया उस पर हम घर बन रहे। इन्नमल मुमिनून इख्वा, मुसलमान भाई भाई हैं, ये कुरान कह रहा है, तो अपने भाई से क्या लड़ना था। सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। किराए की दुकान की आमदनी पर भी क्या ज़कात होती है?
किराया जो आ रहा है वो तो ज़कात में काउंट होगा, खुद उस दुकान पर ज़कात नहीं।
क्या जिंदगी में एक बार कुरान करीम पढ़ना फर्ज है?
कुरान करीम फर्ज नहीं है, एक आयत का याद होना फर्ज है कुरान करीम की, कम अज कम इतनी एक आयत जिससे नमाज का फर्ज अदा हो जाए, और सूरह फातिहा और एक छोटी सूरत या उसके मिकदार में आयत या उसका जुज जितना
پڑھنا واجب ہے نا قرآن, اتنا حفظ کرنا واجب ہے. نماز
یاد ہونا چاہیے,
یاد ہونا چاہیے. اور پورا پڑھے نہ پڑھے, وہ پورا کسی نے زندگی میں قرآن نہیں پڑھا تو گناہ گار نہیں.
یختر صاحب ہیں, کہتے ہیں کیا میں اپنے بچے کا عقیقہ کرنے کے بجائے اس جانور کی قیمت کسی فلاحی تنظیم کو دے سکتا ہوں؟
ہے تو سبا کرنا ہی ہے, پھر اس کی اجازت ملے گی تو پھر بولے قربانی کرنے کے بدلے بقرعید کا جانور یا اس کی رقم دے دیں, تو یہ پھر حاجی کے پیسے بھی دے دیں, مسجدیں بھی نہ بنائیں غریبوں کو دے دیں, یہ تھوڑی ہوگا. جو شریعت نے جو طریقہ بتایا وہی کرنا. اپنا ڈیکوریشن جو آپ کرتے ہیں نا, دو چار صوفے بیچ کر غریبوں کو دے دو, بکرا تو 10-15 ہزار کا آج کل لگتا ہوگا, اس میں کیا ہوگا غریبوں کا. ڈیکوریشن اپنا اتار کے دے دو, 10 کمرے ہیں تو ایک آدھ کمرے کا حساب کتاب کر کے غریب کو حوالے کر دو. عقیقے میں تو زوائی کرنا ہوگا, مستحب تب ادا ہوگا. عقیقہ مستحب ہے, نہیں کیا تو گناہ نہیں ہے, مگر کرنا تو پھر یہ اسی طرح ہوگا کہ اس کو ذبح کرنا ہوگا. جو بھی شرائط ہیں قربانی کے شرائط کے مطابق وہ جانور ہونا چاہیے.
عقیقے کا جانور ذبح کرنے کے بعد کیا گوشت غریبوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے؟
گوشت اس کا مالک ہے, یہ خود اب جو چاہے کرے. غریبوں کو بے شک حصہ تو رکھنا ہی چاہیے, وہ دعوت بھی اچھی نہیں ہے جس میں غریب شریک نہیں ہوتے, غریبوں کو شریک کیا جائے. لیکن ہے اس کا مالک, اگر یہ سارا گوشت خود ہی کھا لیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے, سارا ہی بانٹ دیتا ہے جب بھی صحیح, غریب کو دے امیر کو بھی دے سکتے گوشت.
اکبر صاحب ہیں, کہتے ہیں کہ فرشتوں کے نام پر بچوں کا نام رکھنا کیسا ہے؟
نہ رکھا جائے,
اور صرف اکبر نام رکھنا
یہ بھی منع ہے. اکبر نام آج کل بہت ہوتا ہے, یہ منع ہے. میں نے حدیث شریف سنائی
جب نے پچھلے دنوں بتایا,
یہ سنا دیتا ہوں. یہ اسد الغابہ کے حوالے سے کہ ایک صحابی کا نام اکبر الحارثی تھا, حارثی ان کی مطلب یہ قبیلے کا نام تھا, بنو حارث کے ہوں گے وہ. تو ایک صحابی کے نام اکبر الحارثی تھا, نام تو اکبر ہی تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر بشیر رکھا. یہ جو حدیث سے ہٹ کر یہ لکھا ہے, اگر کسی نام کے ساتھ صفت کے اعتبار سے جز ہو, لفظ اکبر حصہ ہو نام کا, تو حرج نہیں. جیسا کہ علی اکبر, یہ ایک حصہ ہے پہچان کے لیے, علی اکبر نام تھا, علی اکبر, علی اصغر اور علی اوسط. یہ کربلا میں امام علی, مقام امام حسین کے تینوں شہزادے موجود تھے, شہرت بھی کربلا کے واقعے کی وجہ سے ان کی بہت ہے. سب سے بڑے تھے علی اکبر جو میدان کربلا میں شہید ہوئے, اور سب سے چھوٹے علی اصغر, یہ بھی شہید ہوئے 6 مہینے کے تھے, اور علی اوسط یعنی بیچ کے علی, منجلے علی. یہ ان کا نام عام طور پر پتا نہیں ہوتا, امام زین العابدین ان کو کہتے ہیں, زین العابدین ان کا نام نہیں تھا, ان کا لقب تھا. عبادت گزاروں کی زینت, اتنی عبادت کرتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے کہ ان کا نام زین العابدین پڑ گیا اور سجاد پڑ گیا, کہ یہ سجدے بھی بہت کرتے تھے. اب یہاں تو بے نمازی کا نام سجاد بھائی کا ہوں, سجاد بھائی جمعہ بھی نہیں پڑھتے, ہوتے سجاد. سجاد مانے کثرت سے سجدے کرنے والا, بہت نفلے پڑھتا ہو جو وہ سجاد ہوتا ہے. ساجد, یہ ساجد کا بھی مبالغے کا سیر ہے, ساجد مانے سجدہ کرنے والا.
سجاد نکا, سجاد نام رکھا تھا بچپن میں, اس کو کیا پتا تھا بگو یہ بڑا ہوگا جو
نماز بھی پڑھنی ہوگی. بہرحال سجاد نام جائز ہے, لیکن یہ کہ وہ ہے مبالغہ اس میں کافی, اپنی صفت بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے وہ تب بھی چھپانا ہے. امام زین العابدین اپنے آپ کو زین العابدین تھوڑی کہتے تھے, ان کا نام تو علی تھا, علی اوسط, اوسط پہچان کے لیے کہ بیچ کے علی. امام علی مقام امام حسین نے اپنے والد گرامی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت میں ان کی نسبت سے اپنے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا, پہچان کے لیے. پھر وہ اس طرح اکبر, اوسط, اصغر, یہ حساب بن گیا نام کا. تو لوگ اصغر اکبر نام رکھتے ہی نہیں, کہ نسبت اصغر یا اکبر ان کے نام نہیں, اصغر مانے تو چھوٹا, وہ ایک صفت ہے. یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. فائنل کیا ہوا؟ آپ نے اپنے اکبر سے پہلے علی کا فرمایا، تو اکبر حسین یا اکبر علی کر لینا، جس کا نام اکبر ہے تو وہ کیا کریں، اپنے اکبر نام سے پہلے کوئی نام لگا لیں یا اپنے اکبر نام کے بعد کوئی نام لگا لیں؟
اللہ عالم دونوں اس سمجھ میں آتے ہیں. یا ہمارے یہاں انداز یہی نا، وہ اکبر علی،
اکبر حسین،
بڑا علی، بڑا، بڑے حسین، بڑے علی، یہ اس سے مراد یہ علی ہے، یہ فرد ہے، نہ کہ مولا علی یا امام حسین رضی اللہ عنہ. پھر مفتی صاحب جیسے رہنمائی فرمائیں.
اصل میں وہ عربی ترکیب کے حساب سے ہی آپ نے بیان کیا کہ علی اکبر، ایسے علی کے جو بڑے ہیں. اب اردو کے اندر اس طرح کی ترکیب جو آئے گی وہ بھی پہلے میں ہی آئے گی، بعد میں اکبر حسین مشکل ہی بنے گی. حسین اکبر تو ہو سکتا ہے، حسن اکبر ہو سکتا ہے، علی اکبر ہو سکتا ہے، لیکن آگے لگانے میں صفت بنے یہ مشکل بنے گا تھوڑا سا. تو پہلے ہی سمجھ آتا ہے کہ پہلے نام ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اکبر ہونا چاہیے.
ہمارے یہاں عرف یہی ہے، اگر رکھیں گے بھی تو پہلے اکبر علی، اصغر علی، علی اصغر بھی ہوتا ہے، مفتی علی اصغر. حسین اکبر سنا نہیں ہے، اکبر حسین سنا. اکبر علی بھی رکھتے ہیں، اکبر حسین، شاید اصغر حسین بھی رکھتے ہیں نا، پہلے بھی لفظ اصغر لے آتے ہیں. اردو کی ترکیب
یوں بن جائے گا، یوں بن جائے گا کہ حسین کا اصغر، حسین کا چھوٹا یا حسین کا بڑا، وہ نسبت کرتے ہوئے بن جائے گا نام.
نام رکھتے وقت بہت سوچنے کی حاجت تو ہے، ہمارے نام رکھتے وقت بالکل غور کرنے کا مزاج نہیں ہے، پر رکھنے کا ایک انداز ہے کہ بس اچھا سا نام رکھ دیا جائے. آپ دیکھیں ایک نام پر کتنا غور ہو رہا ہے، اور حدیث سے باقاعدہ ناموں کے متعلق یہاں مدری مذاکروں بیان کیا جاتا ہے، تو ناموں کی اپنی اہمیت تو ہے.
نام رکھنے کے احکام، یہ مکتبۃ المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، منفرد کتاب ہے، اس کو ضرور لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ہوں.
اولاد کا حق ہے بابا، اولاد کا حق ہے کہ باپ اس کا اچھا نام رکھے.
نام تو اچھا، جیسے اگر علی اصغر رکھا نام تو بہت اچھا نام ہے، جیسے شہزادہ علی اصغر ابن امام حسین سے نسبت رکھی، برکت ہی برکت ہے. علی اکبر نام رکھا تو بھی بہت اچھا نام ہے. علی اوسط کوئی نام نہیں رکھا، عرف نہیں ہے، رکھیں گے رکھنا بھی نہیں، مذاق اڑے گا، لوگ باتیں بنائیں گے. تو غلام زین العابدین نام رکھے تو بھی اچھا ہے، ہم غلام، اپنے غلام ہیں نا، مذاق غلام ہی ہے نا، ہم زین العابدین کیسے بن سکتے ہیں؟ عبادت گزاروں کی زینت، عبادت ہو نہیں پاتی تو زینت تو وہ بعد میں ملے گی نا. لیکن اگر زین العابدین کسی نے نام رکھا حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے مطلب، لیکن غلام زین العابدین زیادہ سمجھ میں آتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال آیا ہے، اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ 6-8 دن سے مدنی مذاکرے دیکھ رہا ہوں، میرا ذہن بنائے کہ پردہ ہو تو ہمارے گھر میں پردہ نہیں ہے، اور ادھر نہ رشتے داروں میں، اور آپ یہ دعا بھی کریں کہ میری نسلیں بھی باحیا ہوں، لیکن اب میرا ذہن جو ہے وہ پردے کی طرف گیا ہے، تو اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟
اللہ کریم آپ کو استقامت دے، ماشاء اللہ بڑا اچھا مطلب انداز اور اچھے تاثرات ہیں آپ کے، اللہ کریم اسے اسباب کر دے کہ آپ کے گھر میں شرعی پردہ نافذ ہو جائے. اب آپ کی عمر کیا یہ پتہ نہیں، اچھا پھر یہ کہ آپ کے گھر میں وہ کیفیت کیا ہے، ایک تو ہوتا نا باپ ہوتا ہے تو اس کی تو پھر بھی چلتی ہے، اب ہیں آپ چھوٹے سے منے آپ بھی چلے گی گا، یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ اگر باپ ہیں تب تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پردہ نافذ کریں، جو بھی یعنی حکمت عملی کے ساتھ، کیونکہ اگر بے پردگی وہ کرتی ہے بیٹی یا بیوی اور باپ غیرت نہیں کھاتا اس پر، تو اس کو حدیث پاک میں دیوس کہا گیا، تو جنت میں نہیں جائے گا. اس لیے مطلب یہ کہ آپ کو تو غیرت کھانی ہے، یا اسی طرح بھائی بہن کے لیے غیرت کھائے گا. اب یہ کہ عمر دیکھ لیں اپنی کہ یہ غیرت کھانا، دل کے اندر غیرت کھا کر چھپ رہ جانا، چھوٹا بھائی یہ باجی کو کہاں روکے گا، باجی جو
شاپنگ سینٹروں میں وہ دوپٹہ گلے میں لٹکا کر بال لہراتی ہوئی گھوم رہی ہے یا مطلب اس طرح تو وہ کیسے رکے گا چھوٹا بھائی؟ تو اب دلی دل میں وہ غیرت کھائے گا کھڑے گا اور کوئی ایسی حکمت عملی سوچے گا یا باپ کا ذہن بنائے گا یا اگر ممکن ہوا تو باجی کا ذہن بنائے امی کا ذہن بنائے. امی بھی تو بے پردہ ہوتی ہے نا, مشکل ہی ہے, پردے کا زمانہ نہیں. نعوذ باللہ اس طرح کے جملے بولتے ہیں یا بولتے ہیں پردہ دل کا ہونا ہوتا ہے. نعوذ باللہ یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ دل کا پردہ ہو.
ہو سکتا ہے ایسے کئی لوگ ہوں جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہو اور ہمت نہ ہوتی ہو, نہ شوہر کی نہ باپ کی نہ بیٹے کی نہ بھائی کی, اور یہ اس وقت بیٹھے ہوں اس امید پر کہ ابھی امیل سنت کو موضوع ملا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہماری گھر کی عورتوں کو ہی وہ بات بتا دیں جو ہم نہیں بتا پا رہے. تو آپ بتا دیں.
ظاہر ہے کہ مطلب اسلامی بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے. اگر پردے کا حکم شریعت میں اور پردہ یہی ظاہری پردے جو ہے نا انہیں کو پردہ کہا گیا ہے. میں آپ کو قرآن آیت سے بتاتا ہوں اور میں مسلمان کو سمجھاؤں گا تو قرآن مسلمان کی سمجھ میں آتا ہے کہ دل کا پردہ جو بولتے ہیں نا اس کا حکم شرعی کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں
جی, انشاءاللہ آپ ہمت میں رہیں اور اسلامی بہنیں بھی توجہ کے ساتھ یہ سنیں کیونکہ اس میں ہی دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی اس میں بھلائی ہے. ہمارے یہاں عموماً یہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ جیسے کہ پردے کے تعلق سے کہ اس پہ سختی ہے, بات سختی کی نہیں ہے, یا بات اس کی بات تو حکم شریعت کی ہے اور مسلمان کو چاہیے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس کو مانے. اور مذہبی طبقہ یا علماء اس طرح بزرگ جو ہمارے ہوتے ہیں یہ ہم تک شریعت و دین کی باتیں پہنچا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہمیں تو ان کو یوں سننا چاہیے کہ ہم سے دین اور شریعت کی باتیں پہنچا رہے ہیں. سنتے ہیں کہ اسلام و دین شریعت ہمارے پردے کے بارے میں کیا حکم فرماتا.
12-22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 میں پردے کا حکم دیتے ہوئے پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ترجمہ کنز الایمان, اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. خلیفہ اعلی حضرت فضل فضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی اس کے تحت فرماتے ہیں, اگلی جاہلیت سے مراد اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں عورتیں اتراتی نکلتی تھی اپنی زینت و محاسن یعنی بناؤ سنگار اور جسم کی خوبیاں مثلا سینے کا ابار وغیرہ کا اظہار کرتی تھی کہ غیر مرد دیکھیں. لباس ایسے پہنتی تھی جن سے جسم کے اعضاء جسم کے حصے اچھی طرح نہ ڈھکیں. یہ یہاں تک خزان العرفان کی وہ عبارت تھی. بہرحال ایک افسوس موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے. جیسے اس زمانے میں پردہ ضرور تھا ویسا ہی اب بھی ہے, بلکہ اب تو زیادہ سختی ہے پردے میں. پہلے تو پھر بھی لوگ نیک لوگ زیادہ ہوتے تھے, اب تو برائیاں بڑھ گئی. تو جو جو برائیاں بڑھ جائیں گی تو جو پردے کی مطلب قیودات بھی بڑھتی چلی جائیں گی. اس لیے اسلامی بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے. اور یہ جو کہتی ہیں کہ وہ دل کا پردہ کافی ہے, پردہ دل کا ہوتا ہے, نیت صاف ہوتی ہے, ارے بھائی آپ کی نیت صاف ہوگی اگلے اس شیطان صفت مرد کی نیت کا آپ کیسے صاف کریں گے جو آپ کو گھر گھر کے دیکھ رہا ہے. تو اس لیے وہ اگر ظاہری پردہ جو کپڑوں کے ذریعے جیسے ہوتا ہے ظاہری پردہ اس کا بالکل انکار کر دے, کہے گا دل کا پردہ ہے اس کی یہ پردہ ہی نہیں ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں, تو یہ قرآن کے خلاف ہے, یہ اسلام کے خلاف بات ہے. اور ایسی عورت جو ہے وہ اسلام سے نکل جائے گی, مسلمان نہیں رہے. اس اللہ اور رسول کا حکم پردے کا ہے, اپنا چہرہ چھپانے کی بھی آیت ہے. وہ دل تو ویسے ہی چھپا ہوا ہے, پردہ ہی پردے میں ایک نظر آتا ہے. جب سینہ پھٹے کسی کا تو چھری سے پھاڑے اور دل دکھے
تو پھر وہ زندہ نہیں رہے گی, پھر وہ کفن کا پردہ پھر بھی پہننا پڑے گا, بغیر اس کا چارہ نہیں ہے. وہ منو مٹی تلے بہت بڑا پردہ ہو جائے گا, پھر تو کوئی کھڑکی کھانچا کچھ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی دیکھ سکے آپ کو. تو ایسی باتیں لوگوں کی یہ پڑھی لکھی ضرور سے زیادہ ہوتی ہیں, تو بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتی ہیں کہ جی دل کا پردہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا, تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کوئی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی ایک نعرہ ہے کہ مرد عورت شانہ با شانہ, شولڈر ٹو شولڈر, تو وہ یار جب پھر وہ اندھی چلاتے, عورت عورت ہے, عورت کے لفظی معنی, یعنی عورت کی جو میننگ ہے نا, عورت کے معنی چھپانے کی چیز. آپ کسی کو پوچھنا عربی لغت دیکھ لیں, عورت عربی لفظ ہے نا, عورت یہ چھپانے کی چیز. عورت جب باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کے دیکھتا ہے. یہ حدیث پاک میں
ایک مسلمان عورت ماڈرن فلسفے پر اور ماڈرن گفتگو پر جانے کے بجائے وہ صرف یہ دیکھے گی کہ میں عورت ہوں اور مجھ عورت کے بارے میں میرے رب نے, میرے پیارے نبی نے, صحابیات اور صحابہ اور مہات المومنین اور اس انہوں نے کیا کچھ ہمیں تعلیم دی ہے. اور یہی مسلمان مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے. تو آج ماڈرن لیکچر اور ماڈرن کلچر اور ماڈرن جو تھیوری ہے اس پر جانے کے بجائے مسلمان تو ہمیشہ قرآن و حدیث کے حکم پر ہی چلا ہے. تو مرد کو بھی چاہیے کہ اپنے ہی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بارے میں غور کرے جو اس کے متعلق ہے, جو عورت کے بارے میں عورت غور کرے.
یہ آیت مبارکہ ظاہری پردے کی, اور یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن علین من جلابیبہن. ترجمہ کنزل ایمان, اے نبی اپنی بیویوں اور صاحب زادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہے. اب یہ اس آیت مبارکہ میں بالکل صراحت کھلے لفظوں میں کہ منہ کو چادر سے چھپانے گئے, اب وہ جو دل کا پردہ کہتی ہے وہ دیکھ لے کہ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے اور قرآن ہی کو ماننا ہے. تو یہ کسی نے اگر ایسا کہا ہے تو توبہ کرے, نعوذ باللہ اگر بالکل ہی پردے کا انکار ہی کیا ہے تب تو اس کو نئے سرے سے کلمہ بھی پڑھنا ہے. اللہ کریم ہمارا ایمان سلامت رکھے. دین کے معاملے میں جب تک 100% پتہ نہ ہو نہ کوئی زبان کھولنی نہیں چاہیے. اور سب میری مدنی بیٹیاں جو سن رہی ہیں وہ شرعی پردہ کریں, بدن کو اس طرح چھپائیں کہ بدن کے ان حصوں کے ابھار بھی نظر نہ آئے. آج کل تو ابھار کو نمایاں کرنے کے لباس نکلے, نعوذ باللہ. میں جو کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھتے ہیں, سمجھتی ہوں گی میں کیا کہنا چاہتا ہوں. نہیں نہیں, اگلا حصہ بالکل ایسا سپاٹ ہو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کیا ہے. یعنی غیر اجنبی کی بات کر رہا ہوں میں کہ ان کے سامنے بالکل آنا ہی نہیں, سب اتنا بچ رہا ہے. دیور بابی جیٹھ سب کے پردے آپس میں, کزنس کے پردے ہوتے ہیں, کزن کو بھائی بولتے ہیں, دیور کو بھائی بولتے ہیں, بھائی بہن ہے. نہیں نہیں, یہ زیادہ خطرناک ہے کہ عام آدمی تو تکلف کرے گا, وہ جھجکے گا, یہ تو آپس میں بالکل فری ہوتے ہیں, دیر بھی نہیں لگتی. اور دیر وہ نہ بھی ہو تب بھی آنکھوں کا گناہ تو جاری ہے نا. بہن کی نیت سے کوئی کسی غیر عورت کو تھوڑی دیکھنے کی اجازت مل جائے گی, یا ماں کی نیت سے دیکھتا ہوں میں تو, بہن کی نیت سے دیکھتا ہوں, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں, ان میں نہ آیا جائے. بہن کی نیت سے بھی نہیں دیکھنا ہے, جس کو منع کیا خلاص منع, اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے. سب پردہ کریں, اور ہو سکے تو پردے کے بارے میں سوال جواب یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے لیں یا ڈاؤن لوڈ کریں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اور اس کو پڑھیں. ممکن ہو تو گھر کا درس اس میں جاری کریں, انشاءاللہ پردے کا ماحول بنے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام بلال حسن شاہتاری ہے اور میں خیبر پختونخوا سے بات کر رہا ہوں. میرے اہل سنت کچھ دنوں پہلے ہماری والدہ کی نظر چلی گئی تھی, تو الحمدللہ آپ کے تعویذات اطہاریہ ہم نے ان کو دیے تو ان کی نظر آج واپس آ گئی ہے ایک آنکھ سے. تو آپ دعا کر دیجئے کہ دوسری آنکھ سے بھی نظر آنے لگ جائے.
محمد اسلام بارگاہ میں سوال ہے, آسمانی کتنی کتابیں ہیں, یہ کن پر نازل ہوئی؟
ماشاء اللہ, اللہ کریم آپ کی امی جان کی دوسری آنکھ بھی روشن کرے اور پہلے سے بہتر دونوں آنکھوں کی روشنی ہو جائے. مرحبا, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مشہور آسمانی کتابیں چار ہیں, قرآن کریم, پیارے آقا ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی, زبور حضرت سیدنا داوود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر, تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر, اور انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر, دیگر بھی انبیاء کرام پر وہ صحائف نازل ہوئے. تیج صفحے, اب ان کتاب کی تعلیمات جو ہے نا, یہ اب قرآن کریم پر مسلمان کو عمل کر رہا ہے. وہ جو دیگر کتابوں کی تعلیمات تھی, اب وہ مطلب ہمارے لیے ان پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو قرآن کے مطابق ہے ان پر عمل ہوگا, تو یہ منسوخ اس کو بولتے ہیں, جب وہ کینسل ہے. نعوذ باللہ, وہ درست نہیں تھی, ایسا نہیں ہے, بالکل 100% درست. اللہ کا کلام درست ہی درست ہے, تو اس وقت اس کے لیے حکم یہ تھا, اب حکم یہ ہے, تبدیلی کا یہ ہوتا ہے. تو یہ مطلب قرآن کریم پر عمل کیا جائے گا, اور اللہ تعالی کے تمام کلام پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے, کہ حرف کا بھی انکار کفر ہے. البتہ اب جو کتابیں جو مل رہی ہیں, انجیل وغیرہ, تو یہ تحریف شدہ ہے اور ان میں ملاوٹیں ہیں, تو اس لیے اسی انجیل پر ایمان لانے کی بات نہیں ہے. انجیل پر ہمارا ایمان ہے, اس انجیل پر جو منزل من اللہ ہے, وہ انجیل جسے اللہ نے نازل فرمایا, اس کے ایک ایک حرف پر ہر مسلمان کا ایمان ہے اور ہونا بھی چاہیے, نہیں ہوگا تو کافر ہو جائے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. تو جتنی تحریف ہے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے, جو ملاوٹیں ان پر ہمارا ایمان نہیں ہے, جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ,
ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
Thank you.